السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. محترم سامعین کرام اور لائق احترام اسلامی خواتین، تمام تعریف حمد و ثنا، پاکی اور بڑائی پاک اور بے عیب اللہ کی ذات ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاکم و رازق ہے۔ بعدہ ہم تمام کی جانب سے ہر آن ہر لحظہ تعبد درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر، خصوصاً خاتم النبیین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، ہمیں اور آپ کو ان کی امت میں جینا نصیب ہوا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کی آخری حصہ میں نے تلاوت کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی ایک حدیث بھی پیش کیا۔ آیت کریمہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ آیت ساری دنیا کے آپس میں اور سارے انسانوں کا تعلق جو ایک دوسرے کا آپس میں ہے، اس کا ایک بہترین طریقہ اور بہترین رشتہ اس آیت کریمہ کے اندر پیش کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالی نے جو انسان کو پیدا کیا تو انسان کی ضرورتیں ایسی ہیں جو ایک انسان اپنی پوری ضرورت کو اکیلا پورا نہیں کر سکتا، اس کی اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے وہ دوسرے کا ضرورت مند ہے، دوسرے کا تعاون اس کے لیے ضروری ہے۔ بغیر ایک دوسرے کے تعاون کے کوئی بھی انسان، خواہ وہ کتنا ہو حیثیت مند ہو، کتنا ہو دولت مند ہو، عقل مند ہو، طاقت مند ہو، طاقتور ہو، اپنی ضرورت اپنی پوری نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو تعاون دوسرے کا نہ ہو۔ اور اسی نہج کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی طبیعتیں بھی رکھ دی ہیں کہ کسی کو کارخانے کا مالک بنایا تو کسی کو مزدور۔ اس بحث میں مت جائیے کہ اللہ نے کس کو کیوں بنا، بس یہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے کہ کیوں اسی کو مالک اور کیوں اسی کو مزدور، یہ سب اللہ نے فطرت میں ڈال دیا ہے۔ اب اگر کارخانے کا مالک یہ سمجھے کہ میں سب کچھ اور محنت، مزدور کی محنت کا انکار کرے تو اللہ تعالی کے اس نظام کے خلاف ہے۔ اگر مزدور یہ سمجھے کہ میں سب کچھ، میری وجہ سے یہ مالک مالک بنا ہے، تو یہ اس کی غلطی ہے، کیونکہ مالک مزدور کا ضرورت مند ہے اور مزدور مالک کا ضرورت مند ہے۔ اللہ نے دونوں کے تناؤن کو، تعاون کو اور تناسر کو، ایک دوسرے کی مدد کو بنا کر ان دونوں کی وجہ سے پھر ہزاروں لاکھوں انسانوں کی ضرورت کو پوری کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں اور ہمارے دسترخوان پہ انسانوں کی طاقت اور قوت کے لحاظ سے کتنی چیزیں ہوتی ہیں، آپ سوچ کر دیکھیے کہ اس ایک دسترخوان پہ جتنی چیزیں ہیں وہ کتنے مراحل اور کتنے انسانوں کی محنت کے بعد وہ ہمارے سامنے حاضر ہوا ہوگا، جس میں کئی انسانوں کی محنت ہوگی، کئی مشینوں کا دخل ہوگا، پھر اگر تفصیل سے جائیں گے تو پھر وہ مشینیں کئی ملکوں کے بنائے ہوئے ہوں گے، پھر اگر ان برتنوں اور ان طریقوں پر دیکھیں گے تو اس میں کام کرنے والے کئی کئی ملکوں کے لوگ ہوں گے، تب یہ ساری محنت اور مشقت اور مزدوری اور تعاون اور تناسر کے بعد ایک چیز ہمارے سامنے پہنچتی ہے اور ہم اسے لے کر اپنی بھوک جو ایک ضرورت ہے اس کو مٹاتے ہیں۔ یہ لباس ہم اور آپ پہنے ہیں، ذرا سوچ کر دیکھیے کہ یہ کتنے مراحل سے گزرا ہوگا، اس کے دھاگے کسی اور کمپنی کے ہوں گے، پھر وہ دھاگے جس سے بنا ہوگا نہ معلوم کن ملکوں میں وہ کاٹن تیار کیا گیا ہوگا، پھر وہ کاٹن کو اگانے اور اس کو نکالنے اور اس کو پیک کر کر کمپنیوں تک پہنچانے کے لیے کتنے مزدوروں کو تکلیف اٹھانی ہوئی ہوگی، پھر کن کن ملکوں میں وہ دھاگا جا کے کپڑا تیار ہو کے ہمارے ملک کو آیا ہوگا یا ہمارے ملک کا تیار کیا ہوگا، ہم اسے خریدتے ہوں گے، پھر اس کو سلانے کے لیے نہ معلوم کن کن ملکوں کی مشینوں سے سنی گئی ہوگی، مزدور کتنے اس میں کام کیے ہوں گے، تب جا کے ایک شرٹ یا پینٹ یا شیروانی یا پریشانی جو بھی ہے یہ بنتی ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے یہ سب کیا ہے، اللہ نے انسان کے اندر وہ تناسر اور تعاون کی طبیعت ڈال دی اور انسان یہ سارا کام کر رہا ہے۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا، انسان ایک دوسرے کا تعاون ایسا ہی کر رہا تھا، پھر انسان کا ایک دور آیا کہ انسانوں کو انسانوں سے بانٹ دیا گیا۔ سب سے پہلی تقسیم لکھنے والوں نے لکھا ہے، تاریخ کے لکھنے والوں نے، تاریخ الملل والنہل عربی کی ایک بہت بڑی تاریخ کی کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ پہلے صرف چار ہی تقسیم ہوئی تھی، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب، بس۔ اس کے بعد پھر کچھ اور حکومتیں آئیں جنہوں نے ان چیزوں کو کاٹ کر نسلوں میں تقسیم کر دیا، نسل، جنریشن۔ پھر اس کے بعد اور حکومتیں آئیں، اس کو ملکوں میں تقسیم کر دیا، یعنی انسان کو ملکوں میں تقسیم کر دیا ہے کہ یہ فلاں ملک کا انسان، یہ فلاں ملک کا انسان۔ پھر اس کے بعد انسان اور نیچے اترتا گیا، اس کو خاندانوں میں تقسیم کر دیا کہ یہ فلاں خاندان کا انسان، یہ فلاں خاندان کا انسان، یہ فلاں خاندان کا انسان۔ اسی حالت میں انسان تھا، اور یہ حالت اس وقت پوری دنیا سے کھینچ کھچا کر عرب کی سرزمین پہ آ گئی تھی۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ اسلام جس وقت آیا، اس وقت عربوں کی تاریخ یہ تھی کہ وہ خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک خاندان دوسرے کی مدد نہیں کرتا تھا بلکہ اپنے ہی آدمی کی مدد کرتا، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ پہلے اللہ نے یہ بنایا تھا کہ انسان انسان کی مدد کرتا تھا، بس تعاون کی یہ ایک شکل وہ ہے جو ہم نے بتلائی، بنیادی دنیاوی اعتبار سے، تیسرا اخلاقی اور رہن سہن کے اعتبار سے۔ تو یہ جو تعاون رہا کارخانوں کا، مالک و مزدور کا، پھر اس میں بھی بڑی تبدیلیاں آئیں، کچھ لوگ کھڑے ہوئے جو مزدوروں کی حمایت میں اٹھے، کچھ لوگ کھڑے ہوئے جو سرمایہ داروں کی حمایت میں اٹھے، نتیجہ ہوا کہ یہاں سے ٹکراؤ اور ساری چیزیں یہ بھر گئے۔ آج میرا موضوع وہ نہیں ہے، میرا موضوع وہ ہے جو انسانوں کو تقسیم کیا گیا، کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا، اور ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے تو وہ انسان کے لیول پر انسانی حیثیت سے مدد کرتا، لیکن جب دنیا نے اس کو تقسیم کرتے کرتے اس لیول پہ لا کے چھوڑ دیا، اور عربوں کا نعرہ تھا اس وقت اسلام سے پہلے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم، اسلام نے آیا تو کہا نہیں، تعاونوا علی البر والتقوی۔ پھر اسلام نے ان کو وہ فطرت اور انسان کو اللہ تعالی نے جو بنایا تھا وہ سبق یاد دلایا، کہا کہ تمہاری تعاون، تمہاری مدد صرف اور صرف دو بنیاد پہ ہونی چاہیے، ایک نیکی اور دوسرا تقویٰ۔ بس قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان کی مدد کرو، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ صاحب ایمان کی، قرآن نے انسانیت کی بنیاد پر کہا کہ تمہاری مدد صرف اور صرف ہونی چاہیے تو نیکی، اور بھلائی پر، بس نیکی اور تقویٰ کے اوپر۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کی وجہ سنیے کہ کن حالات میں یہ آیت نازل ہوئی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2، 6 ہجری میں کے آخری میں یا 7 ہجری کی شروع میں، صلح حدیبیہ کے لیے۔ صلح حدیبیہ جو ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عمرہ کے لیے تشریف لائے صحابہ کرام کے ساتھ، کافروں نے آپ کو روک دیا۔ روکنے کے بعد وہ سارے اگریمنٹ ہوئے جو صلح حدیبیہ کے نام سے۔ صحابہ کرام کو یہ چیز پسند نہیں آئی، بڑے ناراض ہوئے کہ گویا ہم باطل سے دب کے جا رہے ہیں، حق پر ہوتے ہوئے ہم پیچھے ہو گئے۔ بہرحال بہت سی باتیں ہوئی، صحابہ کرام واپس مدینہ پہنچے تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوا کہ جب ہم حق پر ہیں اور عمرہ حج کرنا ہماری زیادہ ذمہ داری ہے، لیکن ہم کو اللہ کے گھر سے جب روکا گیا تو ہمارے اوپر سے جو قبیلے گزریں گے ہم ان کو بھی حج اور عمرہ کرنے نہیں جانے دیں گے۔ یہ جب خیال پیدا ہوا تو قرآن کریم نے اس آیت کو نازل کیا، کہا نہیں، تمہارے مدد کی یا تمہارے جو ہے ظلم و عدوان سرکشی یا کسی بھی چیز کا انجام یا اقدام تمہارے کسی ارادے یا تمہارے ساتھ کوئی طریقہ غلط سلوک کیا گیا ہو تو اس پر ایکشن یا اس کے اوپر تمہارا کوئی رد عمل نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا رد عمل صرف 2 چیزوں پہ ہونا چاہیے، ایک نیکی تقویٰ یا اس کے خلاف ہوتا۔ قرآن کریم دیکھیے کیسی بات کر رہا ہے، حالانکہ قرآن کہہ سکتا تھا کہ ہاں تم اس گھر کے حقدار ہو، تم ساری چیزیں ہیں، تم ان کو روک دو۔ قرآن کہا نہیں، تمہارا سب کام کسی کی مدد یا کسی کی مخالفت صرف اور صرف نیکی کی بنا پر، نیکی ہے تو مدد کرو، ساتھ دو، تعاون کرو۔ وَعَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن اگر گناہ کے کام ہے، سرکشی کے کام ہے تو تم اس پر ہرگز ہرگز ساتھ نہ دو، گرچہ کہ تمہارا ہی کیوں ہو۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نعرہ جو عربوں کا تھا اسلام سے پہلے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم، یعنی ظالم ہو تب بھی اسی کا ساتھ دو، مظلوم ہو تب بھی اسی کا ساتھ دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا بدل دو۔ کیسے بدلا جائے؟ کہا کہ تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو مدد کرو، لیکن اگر ظالم ہے تو اس کو ظلم سے روکو۔ ظالم کی مدد یعنی ظلم سے روکو، اور اگر مظلوم ہے تو تم سے تو مدد کرنا ہی، یہ تو ہر انسان کے نفس کا تقاضا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ صرف یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پتے کی بات یہ بتلائی کہ دیکھو بھلائی اور نیکی کے کام کرنا جتنا بڑا ثواب کا کام ہے، جتنا اچھا کام ہے، جتنا پسندیدہ کام ہے، بھلائی کی طرف کسی کی رہنمائی کرنا وہ بھی اتنا ہی بڑا ثواب کا کام ہے۔ اور وہی حدیث ہم نے آپ کے روبرو پڑھی تھی کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی اور بھلائی کی طرف کسی کی رہنمائی کر دینا اتنا ہی بڑا اچھا کام ہے، اتنا ہی نیک اور ثواب کا کام ہے جتنا کہ آدمی نیکی کرتا ہے۔ سوچ کر دیکھیے کہ کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تفصیل، بلکہ اگر اس کی تفصیل اور بھی ہو تو ایک اور حدیث پیش کی جا سکتی ہے جسے ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، اور صحیح حدیث صحیحین میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن سنتن حسنتن، کہ کوئی آدمی ایک اچھا کام شروع کرتا ہے، ایک بہتر کام، نیکی کا کام شروع کرتا ہے، اور جتنے لوگ اس کے اوپر چلتے ہیں یا اس کو دیکھ کر عمل کرتے ہیں یا جب تک اس پر عمل ہوتا ہے، عمل کرنے والوں کے ثواب میں کمی کیے بغیر شروع کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے برعکس وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، اور اگر کوئی غلط کام شروع کیا، غلط چیز کی دعوت دی، غلط چیز کی شروعات کی، غلط چیز کی ایجاد کی، یعنی گناہ کے کام کا، گناہ کا طریقہ، گناہ، فسق و فجور، ایمان کے خلاف کوئی بھی چیز، تو کہا گیا کہ اس کو تو اس کا گناہ ملے گا ہی، ساتھ میں جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کے گناہ میں کمی کیے بغیر اس کو بھی ملے گا۔ یہی وجہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے قتل جو حابیل نے کیا تھا۔ تو آج دنیا میں جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے ان قتل کرنے والوں کے گناہوں میں کمی کیے بغیر اسے بھی پرسنٹیج ملے گا جس نے سب سے پہلے اس چیز کو ایجاد کیا تھا۔ تو نیکی کا بھی ویسا ہی ہے اور بدی کا بھی ویسا ہی۔ پھر اگر اسی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور چیز کو جوڑ دی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جو بندہ خود اپنے دوسرے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ما کان العبد فی عون اخیہ، اخیہ سے مراد سگا بھائی یا نہیں ہے، کیونکہ عربی میں اخن بھائی کے لیے ہوتا ہے، یعنی ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی، انما المؤمنون اخوہ، ہر مومن ہر مسلمان یہ صاحب ایمان آپس میں بھائی ہے، اس میں نہ کوئی ملک آئے گا نہ خاندان آئے گا نہ زبان آئے گا۔ یہ چیز بھی یاد رکھیے، کیونکہ سب جگہ صرف خاندانوں کی تقسیم ہوتی ہے، ملکوں کی تقسیم ہوتی ہے، ہم اور آپ جس اسٹیٹ میں ہیں وہاں زبانوں کی بھی تقسیم ہوتی ہے، صرف یہ واحد اسٹیٹ ہے جہاں زبانوں کی بھی تقسیم ہوتی ہے۔ لہذا یہ بھی یاد رکھیے کہ نہ وہاں زبان آئے گی نہ خاندان آئے گا نہ ملک آئے گا نہ قبیلہ آئے گا نہ اسٹیٹ آئیں گے نہ رنگ آئے گی نہ نسل آئے گی، کوئی چیز نہیں، بلکہ کہا گیا کہ صرف اسلام ایمان کلمہ بس۔ اب آئیے پھر اس آیت کریمہ کے اوپر کہ تعاونوا علی البر، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بر کسے کہا جاتا ہے۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں نیکی، ہاں ہر وہ نیک کام، اچھا کام، حسن عمل جسے کہا جاتا ہے وہ بر میں شامل ہے، اور تقویٰ کہا جاتا ہے ہر گناہ سے بچنے کو۔ عام طور پہ تقویٰ کا تصور ہمارے پاس یہ ہے، یہ الگ چیز ہے، لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ تقویٰ اصل چیز ہے گناہ سے بچنا۔ یہ صاحب معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے رحمہ اللہ کہ تقویٰ وہ ہے کہ گناہ سے بچنا تقویٰ ہے، نیکی کا لیبل لگانا یہ تقویٰ نہیں بلکہ گناہ سے بچنا تقویٰ ہے۔ خواہ وہ گناہ سے بچیں، گناہ کی دعوت سے بچیں، گناہ کے ساتھ دینے سے بھی بچیں۔ اس لیے کہ انہوں نے ایک اور حدیث وہاں نقل کیا ابن کثیر کے حوالے سے کہ اگر کوئی آدمی گرچہ کہ نیکی اور تقویٰ کا قائل ہے لیکن اگر وہ کسی ایسے آدمی کا ساتھ دیتا ہے جو ظلم اور عدوان پر ہے یا گناہ پر ہے اور ظلم پر ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے یا اس کے ساتھ چلتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ یہ ظالم ہے گنہگار ہے، تو وہ اسلام سے الگ ہو گیا۔ یہ سوچ کر دیکھ لیں، یہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے حوالے سے انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا، بلکہ چلتے چلتے انہوں نے یہ بھی لکھ دیا ہے، کیونکہ یہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ ایسے ملک سے تعلق رہتے ہیں ہمارے پڑوسی ملک سے، اور یہ بہت پہلے کے عالم ہیں، آزادی کے وقت کے ہیں، تو اس وقت ان کی یہ تفسیر ہوتی تھی، تو انہوں نے ایک جملہ اور بھی وہاں لکھ دیا ہے۔ وہ یہ لکھے ہیں وہ کہ اکثر اللہ کے نیک بندے جو ظالم بادشاہوں کی نوکریوں کو نہیں قبول کرتے تھے اسی ڈر سے کہ قرآن کریم نے کہا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور سرکشی کے کام میں تم تعاون نہ کرو۔ ان ظالم بادشاہوں کی نوکریاں انہوں نے اس لیے نہیں کی کہ وہ عدوان میں شریک تھے، گناہ میں شریک تھے، گویا ان کی نوکریاں قبول کرنا اپنے آپ کو ان ظالموں کے لسٹ میں شامل کرنا۔ خیر انہوں نے حالات کے تحت یہ بات کہی ہے، اگر ایسے حالات جب بھی ہوں گے تو مسلمانوں کو یہ چیز بھی نہیں کرنی۔ یہاں تک بھی دو چیزیں قائم ہوتی ہیں، ایک تعاون کا طریقہ بتلایا اللہ نے کہ نہ وہاں رنگ نہ نسل نہ زبان نہ ملک نہ قوم، بلکہ صرف تعاون علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی۔ نیکی کہا گیا ہر اچھے عمل کو، وہ عمل عبادات میں بھی ہو سکتے ہیں، اخلاق میں بھی ہو سکتے ہیں، معاملات میں بھی ہو سکتے ہیں، معاشیات میں بھی ہو سکتے ہیں، روزی کے بھی جو اچھے کام ہیں۔ ایک آدمی ہے جس کو اللہ نے سورس دیا ہے، تعلق دیا ہے، اگر وہ اپنے چند بھائیوں کی سفارش کر دیتا ہے، یہ بھی ایک اچھا کام ہے، وہ بھی نیکی میں شامل ہے۔ ایک انسان کو اللہ نے ہنر دیا ہے اور وہ ہنر فائدہ مند ہے، اگر وہ انسان کسی کو سکھاتا ہے، وہ بھی نیکی میں شامل ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو صرف تین راستے ہیں ثواب پہنچے کے، اس میں سے علم ینتفع به، ایسا علم جس سے قوم، سماج، ملک اور امت کو فائدہ پہنچے، یا انسان کو فائدہ پہنچے۔ تو ہنر وغیرہ یہ سب علم میں آتے ہیں۔ تو نیکی کو آپ ان ساری چیزوں، صرف نماز روزے تک محدود نہ رکھیں، ہر وہ نیک عمل، ان سب چیزوں میں تعاون کرنا، ساتھ دینا، کسی کو مدد کر دینا، ہیلپ کرنا، یہ سب نیکی کے کام۔ بلکہ اصل تو وہی نیکیاں ہیں جس سے کسی کو فائدہ پہنچتی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، زکوٰۃ کو چھوڑ دیجئے، نماز، روزہ، حج، یہ تو صرف انہی کو فائدہ دیتا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ ہاں، زکوٰۃ سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، باقی دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچانے والی نیکیاں کون سی ہیں؟ تو یہی سب ہے کہ ہر وہ اچھا کام، ہر وہ اچھا طریقہ جس سے سماج کے اندر اچھائی آتی ہو، قوم کے اندر فائدہ، قوم کے افراد کو فائدہ پہنچتا ہو، یہ سب چیزیں انسان یہ سب چیزیں کرے گا تو مختصراً یہ کہ اسے اس دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ دنیا کی کامیابیاں بہت سی ہیں، کچھ ایسی کامیابیاں ہوتی ہیں کہ ہم اور آپ انہیں مبارکبادی دیتے ہیں کہ اللہ آپ کے اچھے اعمال کو قبول کرے، اپنی محنتوں کو قبول کرے، آپ نے قوم کے لیے، سماج کے لیے، ملک کے لیے جو خدمت کیا ہے، اللہ اسے قبول کرے، یہ بھی ہے۔ پھر اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو دنیا ان کو یاد رکھتی ہے، رکھتی ہے نہیں رکھتی ہے، جن لوگوں نے ایسے کام کیے ہوں، جنہوں نے جو ہے قوم و سماج اور امت کے لیے، بھلائی کے لیے کام کیے ہوں، دنیا ان کو یاد رکھتی ہے۔ آج دیکھیے صحابہ کرام، صلحاء، شہداء، صالحین، امامان دین، فقہا، محدثین، ان سب حضرات کو جو ہم یاد کرتے ہیں، انہیں دعائیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کے الگ الگ راستے بتلا دیے کہ صحابہ کرام ہیں تو رضی اللہ عنہ، اس کے بعد کے لوگ ہیں تو رحمت اللہ علیہ، یہ ساری چیزیں جو ان کو ملی، یہ کیا ہے؟ یہی ان کو خراج عقیدت، ان کو دعائیں ہیں، یہ ساری چیزیں ان کو ملتی۔ پھر آخرت کا مقام اللہ نے وہ بھی بیان کر دیا۔ تو گویا یہ لوگ جو محض صرف اور صرف نیکی اور تقویٰ کی بنیاد پر جنہوں نے کیا، تو ان کو تو دنیا میں بھی ساری چیزیں ملتی ہیں اور اللہ کے پاس تو بے شمار اجر ہے۔ لیکن اگر کسی نے اس کے برخلاف کیا کہ اس کا تعاون گناہ اور سرکشی، گناہ، اثم، گناہ کا لفظ آپ جانتے ہیں، ہر برائی کے لیے، اور عدوان کہا گیا ہے سرکشی، گویا ہر اچھائی میں آڑے آنے والا، یا اللہ تبار و تعالیٰ نے جو قانون بنائے ہیں اس قانون کو توڑنے والا، یہ عدوان میں شامل ہوتا۔ اللہ نے جو حدیں بنائی ہیں، جو قانون بنائے ہیں، جو احکام بنائے ہیں، ان احکام کو توڑنا، یہ عدوان ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جن حضرات نے یہ کام کیے ہیں ان کو کہیں بھی نہیں رکھا گیا، کہیں بھی ان کا نام نہیں ملے گا آپ کو، نہ تاریخ میں ملے گی۔ ہاں، البتہ جس نے حد سے زیادہ بڑھ گیا تو تاریخ ان کو برے لفظوں سے یاد کرتی ہے، اور آخرت کا انجام، وہ قرآن کریم کہتا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، قوم سے نہیں، سماج سے نہیں۔ ہمارا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے تعاون کا، یہ میرے سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں، لہذا آج حالات میں جو تعاون کا طریقہ ہے وہ میں اسے نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہ میرے سے زیادہ دنیا جانتی ہے۔ تو اگر ایسا تعاون کا طریقہ رہا نیکی اور تقویٰ کے علاوہ، تو ایسے لوگوں کو پہلی وارننگ ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، باز آ جاؤ، اللہ سے ڈرو، اور دوسری ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ اگر باز نہیں آئے دنیا میں، توبہ نہیں کیے، اسے نہیں ہٹے، تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری وارننگ ہے. پہلے تو اللہ دعوت دیے کہ بچ جاؤ، ابھی بھی ٹائم ہے، وقت ہے، سب کچھ ہے. نہیں تو دنیا میں جی لوگے، چلو گے، پھرو گے، نام ملیں گے، سب کچھ ہوگا، آخرت میں نہیں. اب آئیے دنیا کے بہت سے طریقے ہیں، جیسے کہ میں نے ایک بتلایا کہ مبارکبادیاں دی جاتی ہیں، دعائیں دی جاتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انہیں پھول کے ہار بھی چڑھائے جاتے ہیں، پھول کے ہار بھی پہنائے جاتے ہیں. یہ دنیا کا طریقہ میں بتا رہا ہوں، اسلام کا نہیں. کچھ اور طریقے ہیں کہ ایوارڈ بھی دیے جاتے ہیں اور ان کی ہمت افزائی کی جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں خلاف نہیں ہیں، ہمت افزائی کرنا، کوئی ایک آدمی اچھا کام کرتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی ہمت افزائی لاکھوں روپیے سے بڑھ کے ہوتی ہے، صرف ہمت افزائی کر دینا کسی انسان. تو یہ ایوارڈ، یہ طریقے، دعائیں دینا، یہ سب چیزیں. اب انسان، ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہمارا تعاون کس قسم کا ہونا چاہیے. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے. دنیا کچھ اور کر سکتی ہے، ہمیں دنیا کو نمونہ نہیں بنانا ہے. ہو سکتا ہے کوئی قوم ہمارے خلاف ظلم کرے، تو ظلم کا بدلہ ہم ظلم نہیں کر سکتے، ہم کو نہیں کہا گیا ویسا کرنے. جیسا کہ اس واقعے سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، ایمان والو، ان لوگوں نے اگر تم کو اللہ کے گھر سے روکا تو تم دوسروں کو نہیں روک سکتے ہو. تمہارا تعاون یا تمہاری دشمنی، صرف دو ہی کیٹیگری پہ ہونی چاہیے. ایک دوستی تمہاری اور مدد، نیکی اور تقویٰ، اور دشمنی صرف گناہ اور عدوان، سرکشی، تیسری کوئی چیز نہیں. تو اگر کوئی آدمی نیکی اور تعاون کا کام کر رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے اور بھلائی کا کام، تو اس کا تعاون ہونا چاہیے. اور اگر اس تعاون، اس کام پر کسی کو اللہ نے اعجاز دیا یا دنیا کی طرف سے اعجاز ملتے ہیں، تمغے ملتے ہیں، ایوارڈ ملتے ہیں، تو انسانوں کو اس سے خوش ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سے بھی ایسے کوئی کام لے لے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، سماج کے لیے، خدمت کے لیے، سوسائٹی کے لیے، اداروں کے لیے، محلے کے لیے، چلیے یا کچھ بھی نہیں تو کم سے کم خاندان کے لیے. یہ بھی بہت بڑا کام ہے نا. اگر خاندان کے لیے بھی ایک آدمی بہت کچھ کر لیتا ہے نیکی اور تقویٰ پر، لیکن اگر ہم نے اس کے الٹا تعاون کیا، تو پھر وَعَلَى وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا، اللہ کے عذاب بہت سخت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کی روح میں ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ بھلائی اور تقویٰ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اسم عدوان، گناہ اور سرکشی سے ہمیشہ محفوظ فرمائے. اللہ ہم سب کو نیک بنائے اور نیکوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، گناہ کے راستوں سے بھی محفوظ رکھے، وہ راستے جو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، سرکشی کی طرف، اسے بھی محفوظ رکھتے ہیں. اور جن لوگ ایسے راستوں پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی محفوظ رکھے. اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی رحمت کی بدولت قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالتوں پر رحم فرمائے، کرم فرمائے. جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بیمار ہے انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، صحت عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ روزدار روزیوں کو، جو روزیوں کے متلاشی ہیں، اللہ ان کی روزیوں میں خیر و برکت نازل فرمائے. اللہ ہر مسلمان مرد عورت کی جو جائز ضروریات ہیں، اے اللہ اس کو قبول فرمائیے، اپنے رحم کی بدولت، کرم کی بدولت قبول فرمائیے. اور ہم سب سے انسان ہونے کے ناطے، یا نفس کے دھوکے یا شیطان کے بہکاوے سے غلطی اور بھول ہو جائے، اے اللہ اسے معاف فرمائیے، اس لیے کہ آپ غفور الرحیم ہیں، آپ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں. اے اللہ ہم سب پر رحم فرمائیے اور ہم سب کو بخش دیجیے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات ذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رحیم ورب حلیم.